نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. چھٹے پارے سے آج تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا اس بات سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بلند آواز سے چیخنا چلانا پسند نہیں ہے، مگر صرف اس شخص کے لیے جس پر ظلم کیا گیا ہو. یعنی جس شخص پر ظلم کیا ہے تو مظلوم اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، حکام تک اپنی آواز لے جا سکتا ہے تاکہ جو اس پر ظلم ہوا ہے وہ رفع ہو جائے. آگے اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ تم کوئی بھی خیر کا کام کرو، ظاہر کر کے یہ چھپا کر یا معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے یا حدیبیہ کے موقع پر، کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی بعض ایسی شرائط پر جو مسلمانوں کو پسند نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یعنی آئندہ سال عمرہ کریں، اس سال احرام کھول دیں، اور آئندہ سال بھی آئیں تو ہتھیار کے بغیر آئیں، صرف 3 دن کے لیے مکہ مکرمہ رہیں اور اس کے بعد فوراً واپس چلے جائیں. یہ اور قسم کی بہت ساری شرائط تھیں جس پر صلح ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور پھر بعد میں اگلے سال آپ نے عمرہ قضا کیا اور انہی شرائط پر کیا جو شرائط کے طے ہوئی تھی. اس دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کی اطلاع پہلے سے کر دی. چنانچہ آپ نے صحابہ اکرام کو یہ کہا بھی کہ ایک شخص آئے گا جو اسی طرح کا حامل ہے، اور فرمایا کہ جاتے وقت وہ دھوکا اور دغا بھی دے گا. چنانچہ جب وہ واپس گیا تو جاتے ہوئے مدینہ منورہ کے جانوروں کو ہکا کے بھی لے گیا. بہرحال جب عمرہ قضا کے لیے صحابہ کرام آئے تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ وہی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور مدینہ منورہ سے جانوروں کو بھی لے کر آ گیا تھا، عمرے کے لیے جا رہا ہے ان جانوروں کو لے کر قربانی کے لیے، اور تلبیہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے. تو بعض صحابہ کرام کے دل میں آیا کہ چونکہ جانور تو ہمارے ہی ہیں، لہذا ان کو چھین لیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. یہ بھی واقعہ پیش آیا، اور بھی ایک دو واقعات اس طرح کے پیش آئے. یعنی غزوہ فتح مکہ کے موقع پر بھی کہ صحابہ اکرام چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان ارادوں کی اطلاع ملی تو یہ آیت نازل ہوئی. وہ آیت آگے ہے جس میں یہ ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام، کہ تم جو اللہ کے شعائر ہیں ان کی توہین نہ کرو. یعنی اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو تم غلط کام نہ کرو. بے شک یہ جانور چرا کر لایا ہے جو کچھ بھی ہیں، لیکن اب چونکہ یہ باقاعدہ قربانی کے لیے لے کے جا رہا ہے اور اللہ کے کا تلبیہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا نام بلند کر رہا ہے، اپنی دانش میں وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ درست چاہے نہ بھی ہو اور نہ وہ نجات کے لیے کافی ہے، لیکن بہرحال اگر تم ایسا کرو گے تو بظاہر ایسا لگے گا کہ اللہ کے شاعر کی توہین کر رہے ہو، اس لیے ظاہر میں بھی ایسے کام نہ کرو. بہرحال اس سے منع کر دیا گیا. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر اگر کوئی ظلم کرے تو بہتر تو یہ ہے کہ جتنا ظلم اس نے کیا ہے تم اس کا بدلہ لے لو، لیکن اس سے زیادہ ظلم اس پر نہ کرو. اگر پھر بھی تم معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ فإن اللہ کان عفواً قدیراً، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہیں، قدرت والے بھی ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ قادر ہونے کے باوجود معاف کرنے کو معاف فرما دیں گے، حالانکہ وہ انتقام لے بھی سکتے ہیں، بدلہ بھی لے سکتے ہیں، اور تمہارے لیے تو کوئی ضروری بھی نہیں کہ تم بدلہ لے بھی سکو. یعنی ایک آدمی کے دل میں ارادہ ہے، انتقام ہے دل میں، لیکن اس پر وہ قادر بھی ہو سکے گا یا نہیں اس کا کچھ پتہ نہیں. اس لیے ایک طرف تو یہ بتلایا گیا کہ اگر تم پر ظلم ہوا ہے تو تم جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی تم بھی جو ہے اس پر سزا جاری کر دو، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر. اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی یہ بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آسمان سے کتاب لے کر آئیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ بھی ایسی کو کتاب لے آئیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے بلکہ محض تنگ کرنا مقصود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے اس سے بھی زیادہ سوالات کیے اور یہاں تک کہا کہ ارین اللہ جہرتن، اے اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہمیں دکھلائیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اور پھر اس کے بعد بچھڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر لی، تو اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا کہ پچھلی قومیں بھی یہ سب کچھ کرتی رہی ہیں، اگر اس زمانے کے کفار و مشرکین آپ سے اس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں تو آپ گھبرائیے نہیں، ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف تنگ کرنا ہے آپ کو۔ اور اگلے رکوع میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مزید پھر تفصیلات ہیں اور اس واقعے کو بھی ذکر کیا کہ ان کا جو قول ہے کہ انا قتلنا المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، وما قتلوه وما صلبوه، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ وصولی دیے گئے، ولیکن شبہ لہم، تو یہ بات تفصیل کے ساتھ آپ پہلے سن چکے ہیں اس لیے یہاں اس وقت اس کی تفصیل نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ آیت ہے اصل میں جس کا میں نے پہلے بیان کیا غلطی سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشعر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، کہ ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ایسے مہینے میں قتال کرو جس کو محترم قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے، اسی طرح ول الہدی، اور جو قربانی کے لیے جانور لے جا رہے ہیں یہ، ان کو بھی جو ہے وہ نہ ہلاک کرو اور نہ ان پر قبضہ کرو، اور اسی طریقے سے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہیں، علامت ہوتی تھی کہ بھئی یہ جانور ہم ذبح کے لیے لے جا رہے ہیں، قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ولا امین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اسی طریقے سے جو لوگ جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف تو تم انہیں بھی نہ مارو، انہیں بھی قتل نہ کرو، اس لیے کہ وہ چاہے اپنے عقیدے کے مطابق ہی جا رہے ہیں، اور وہ اگرچہ نجات کے لیے کافی نبی صحیح، لیکن بظاہر لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ ان لوگوں کو مارتے ہیں جو حرم کی طرف جا رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے ایسا کام نہ کرو، منع کر دیا گیا مسلمانوں کو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارا دین الحمدللہ کیسی تعلیم دیتا ہے۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اسلام پر اگر رہیں، یہودی یہودیت پر رہیں، عیسائی عیسائیت پر رہیں تو سب ٹھیک ہے، رواداری کے اندر یہ سب جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے اپنے طریقوں پر بے شک اگر کوئی رہتا ہے تو رہے، لیکن نجات کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے کافی قرار دیا ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ البتہ اپنے اپنے زمانے میں جو لوگ یہودی تھے یا نصرانی تھے یا کسی اور دین پر تھے اپنے نبی کے زمانے میں، تو بے شک وہ اس وقت وہی دین حق تھا، اگر اسی پر ان کا خاتمہ ہوا تو بلا شبہ وہ بھی مسلمان تھے اور انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالرسول بھی لازم ہے، یعنی جب آدمی اللہ پر ایمان لائے تو رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ آج عیسائی یہودی دیگر قومیں جو ہیں وہ اللہ پر ایمان تو رکھتی ہیں، آخرت میں بھی رکھتی ہیں، لیکن رسول پر ایمان نہیں رکھتی ہیں، چنانچہ ان کا ایمان باللہ اور ایمان آخرت جو ہے وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان بالرسول نہ کریں، رسول پر ایمان جب تک نہیں لائیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام ہم نے پسند کر لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، اب جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ جو شخص بھی دنیا میں آئے گا اگر اس دین اسلام قبول کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں کرتا وہ تو نجات کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ اگلے پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے، یعنی ابتدائی رکوع میں، وضو کے جو فرائض ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم پر اللہ رب العزت نے بہت انعام و اکرام فرمائے، یہاں تک کہ مصر سے پہلے یہ نکلے، فرعون کو غرق کیا، جب فرعون غرق ہو گیا تو یہ دوبارہ مصر میں آ گئے، گویا وہاں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید انعام و اکرام ان پر کرنا چاہتا تھا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اب تم جاؤ اور ملک شام جو ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تم جاؤ اور اسے فتح کر لو. چنانچہ یہ لوگ وہاں سے نکلے اور وادی تیہ میں پہنچے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے احوال معلوم کرنے کے لیے قوم عمالقہ کی طرف گئے تھے، یہ کچھ لوگوں کو تقریباً 12 سردار تھے قبیلے کے، ان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ. چنانچہ وہ 12 سردار جب وہاں پر گئے تو قوم عمالقہ کا ایک شخص جو اچھے خاصا ڈیل ڈول کا آدمی تھا، اس نے ان 12 آدمیوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا کہ یہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے چاہا کہ انہیں قتل کا حکم دے دے، تو کسی نے کہا کہ انہیں قتل نہ کرو بلکہ انہیں چھوڑ دو، تاکہ ہمارے قد و کاٹھ اور ہمارے قد و قامت کو دیکھ کر اور ہماری جو طاقت ہے، شان و شوکت ہے، یہ دیکھ کر یہ اپنے لوگوں کو روک دیں گے اور ڈرائیں گے کہ وہاں نہ جاؤ، وہاں تو اس قسم کے طاقتور لوگ ہیں، لہذا ان کو قتل نہ کرو، واپس کر دو. چنانچہ انہیں واپس کر دیا گیا. یہ قوم کے سردار تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے احوال پوچھے، انہوں نے سنایا تو موسیٰ علیہ السلام پر تو کچھ اثر نہ ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے وعدے پر انہیں یقین تھا کہ اللہ نے جب کہا ہے کہ تمہیں فتح ہوگی تو چاہے کوئی کتنا ہی ڈیل ڈول کا ہو، کوئی کتنی ہی طاقت کا مالک ہو، انشاءاللہ فتح جو ہے وہ طاقت سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایمانی قوت اور جذبے سے جو ہے وہ جنگ لڑی جاتی ہے اور جیتی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قوت اگر ساتھ میں ہو تو آدمی جیت سکتا ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایسا اثر نہیں ہوا، البتہ آپ نے یہ کہا کہ دیکھو یہ ایسے معاملات ہیں کہ قوم سے نہ کہنا، اگر تم نے قوم کو کہہ دیا تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ آگے نہیں بڑھیں گے. چنانچہ 10 سرداروں نے، یعنی ان سب نے وعدہ کیا، لیکن 10 سرداروں نے اپنے اپنے خاص لوگوں کو پھر بھی بات بتا دی، اور جب بات بتا دیتا ہے آدمی تو پھر وہ راز راز رہتا نہیں. صرف 2 آدمی ایسے تھے سرداروں میں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی اور کسی سے کوئی بات نہیں کہی، لیکن جب 10 آدمیوں نے کہہ دی تو 2 آدمیوں کی کیا حیثیت ہے نہ کہنے کی، بات مشہور ہو گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو نہیں جاتے، اس لیے کہ وہ تو بہت طاقتور قوم ہے، انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ نہ نکل جائیں، یعنی پہلے وہ ملک خالی کر دیں پھر تو ہم داخل ہوں گے، گویا بالکل تھالی میں رکھ کر انہیں پیش کر دیں، انہیں کچھ کرنا نہ پڑے. تو اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا، قالوا یا موسی ان فيها قوم جبارين، وہ تو بہت طاقتور قوم ہے موسی، انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ نہ نکلیں، فان يخرجوا منها، اگر وہ نکل جائیں گے، فانا داخلون، تو ہم داخل ہو جائیں گے. البتہ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله، وہ جو 2 سردار تھے اللہ کا خوف بھی رکھتے تھے اور بعد میں ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا، حضرت یوشع بن نون رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا. تو ان دونوں آدمیوں نے یہ کہا جو اللہ کا خوف بھی رکھتے تھے کہ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ تم چلو تو صحیح، جب تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں غالب کر دے گا. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین، اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، فذهب انت وربک، اے موسیٰ تو اور تیرا رب چلا جائے، فقاتلا، اور پھر دونوں جا کے لڑو، انا ہاہنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اور وہاں بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جو جملے تھے اس کے مطابق انہیں سزا دی، 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتح کو ان سے دور کر دیا اور فرمایا کہ اب ہم نے تمہارے اوپر اس شہر کو کی فتح کو 40 سال کے لیے حرام کر دیا، یعنی اب تم نہ صرف یہ کہ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے بلکہ تم واپس مصر بھی نہیں جا سکتے. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ غالباً 90 میل کا علاقہ تھا یا اس سے بھی کم کا علاقہ تھا. صبح سے لے کر شام تک چلتے تھے اور جب شام کو پہنچتے تھے تو لگتا تھا جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں. وادی تیہ میں اللہ نے قید کر دیا. دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات ایسی قدرت والی ہے کہ نہ اسے جیلوں کی ضرورت, نہ اسے سلاخوں کی ضرورت, نہ اسے رسیوں کی ضرورت, نہ ہتھ کڑیوں کی اور بیڑیوں کی ضرورت. ساری قوم آزاد تھی, تقریباً 6 لاکھ آدمی تھے, معمولی لوگ نہیں تھے. 6 لاکھ نفوس پر مشتمل تھا یہ سارا لشکر, ساری قوم. لیکن 40 سال تک یہ اس وادی تیہ میں بھٹکتے رہے, تو بنی اسرائیل کے لیے ایک اعتبار سے عذاب بھی تھا, لیکن چونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے اس لیے اللہ نے ان پر انعام و اکرام بھی برسائے. اور یہی وہ میدان ہے جس میں من و سلوہ اللہ نے نازل کیا, یہی وہ میدان ہے جس میں اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مینارہ نور جو ہے وہ قائم کر دیا جو ان پر روشنی کرتا تھا. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر 12 جو چشمے ہیں اللہ نے پانی کے جاری کر دیے. تو بہرحال انعام و اکرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے, حضرت ہارون علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے فرمائے. لیکن قوم کو 40 سال تک اسی وادی میں چھوڑ دیا کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا انا ہاہونا قائدون, ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں, تو اللہ نے پھر انہیں بٹھائی دیا کہ اب بیٹھے رہو, اب جا نہیں سکتے تم. تو اللہ تعالیٰ یہ ایسی قدرت والی ذات ہے, اگر وہ چاہے تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ جب چاہے آنے واحد میں جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کر سکتا ہے. لیکن چونکہ حلیم ہیں, غفور الرحیم ہیں, اس لیے اپنے بندوں پر رحم و کرم کے معاملے فرماتے ہیں. بہرحال 40 سال تک اس وادی میں بھٹکتے رہے جس کو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً, ہم نے تم پر حرام کر دیا اس میں داخل ہونا 40 سال. يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ, 40 سال تک تم گھومتے رہو گے زمین میں. فلا تاسع على القوم الفاسقين, ایسی فاسق و فاجر قوم پر کوئی افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں. آدمی اپنے پیروں پر خود کراڑی مارتا ہے. صرف یہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے مقام پر فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے لوگوں, فبما کسبت ایدیکم, تمہارے ہاتھوں کی ہوتی ہے وہ, یعنی تم اپنے ہاتھوں سے اس مصیبت کو لاتے ہو. ویعفو عن کثیر, اور بہت سی چیزیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں, یعنی کسی پر تھوڑا تھوڑی سی جو ہم گرفت کرتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں ہی کی لائی ہوئی ہوتی ہے. اور اکثر تو ایسا ہے معاملہ کہ ہم معاف کر دیتے ہیں, اگر معاف نہ کریں تو پھر نہ جانے تمہاری کتنی پکڑ ہو جائے. اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ قابیل وہ شخص ہے کہ سب سے پہلا قاتل ہے جو دنیا میں, جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا صرف ایک عورت کی خاطر, یعنی جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو حرام کر دیا تھا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہ کیا کہ تم دونوں بھائی قربانی پیش کرو. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کسی اونچی جگہ پر قربانی کی چیز لے جا کر رکھ دی جاتی تھی, وہ چاہے جو بھی ہو, یعنی بھیڑ بکرا بھی ہو سکتا تھا, اور اسی طریقے سے کوئی اور کھانے پینے کی چیز جیسے اجناس, دال وغیرہ, چاول اور گندم, کوئی بھی چیز جو ہے وہ اونچی جگہ پر رکھ دی جاتی تھی. تو جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتے تھے ایک آگ آتی تھی اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ جلا کر بھسم کر دیتے تھے, یہ علامت ہوتی تھی کہ قربانی ہم نے قبول کر لی. اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کی چیزیں ایسی پڑی رہ جاتی تھی. تو دونوں بھائیوں نے قربانی کے لیے چیزیں پیش کی. قابیل نے, اس کے پاس چونکہ بھیڑ بکریاں تھیں, بہت اعلیٰ قسم کی بھیڑ جو ہے وہ پیش کی. اور اس نے حابیل نے, چونکہ اس نے دل میں پہلے سوچ لیا تھا قبول ہو یا نہ ہو میں تو وہ کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے. ساری خرابی یہیں سے ہوتی ہے, جب آدمی تقلید نہیں کرتا کسی کی وہیں سے خرابی ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اگر بات مان لیتا تو یہ ساری پریشانی نہ ہوتی. اور آج بھی جو لوگ قرآن مجید کو اور حدیث کو خود بخود سمجھنا چاہتے ہیں اور ائمہ کی تقلید کو ضروری نہیں سمجھتے, حالانکہ ہم بھی ائمہ کو نبی نہیں سمجھتے, صرف اتنی بات ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو بہتر انداز میں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے جو سوجھ بوجھ انہیں عطا فرمائی پوری امت نے اس کو تسلیم کیا. اس اعتبار سے یہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہم کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو کسی عالم سے معلوم کر لیتے ہیں, اسی طریقے سے جب ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے تو ہم ائمہ میں سے کسی ائمہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. اب جس کا اعتماد جس پر ہو, کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ دیکھتا ہے, کوئی امام شافعی کا, کوئی احمد ابن حنبل, کوئی جو امام مالک رحمہ اللہ کا چاروں حق پر ہیں، تو اس کی مثال بھی ایسی ہے. بہرحال اس نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ میں بات مانوں گا نہیں. قربانی رکھی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا. اور اس قابیل نے اس وقت بھی اپنے بھائی کو کہا کہ لا اقتلنک، تجھے میں ضرور قتل کروں گا. تو انہوں نے صرف اتنی بات کہی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے، میں پھر بھی نہیں بڑھاؤں گا. یعنی میں تجھے قتل کرنے کے لیے، میں قتل کرنے کا تجھے ارادہ نہیں رکھتا، اگر تیرا ارادہ ہے تو تو جانے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی کے دل میں کسی کے لیے دشمنی نہ ہو، کسی کے لیے بغض اور عداوت نہ ہو، اور اگر کوئی آدمی اس کے لیے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ اور اللہ تعالی جانے، یعنی اللہ جانے اس سے، اللہ سمجھے گا. لیکن ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض و عداوت نہ ہو. البتہ اگر دشمن سے احتیاط کی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی کو چاہیے یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے خامخواہ دوسرا آدمی مشتعل ہو. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بات کو ختم کرے. لڑائی تو جتنی چاہے بڑھا لے آدمی. پنجابی زبان میں مشہور ہے کہ دو چیزیں جو ہیں ان کا کیا بڑھانا، لسی میں پانی ڈالتے چلے جاؤ تو بڑھتی چلی جائے گی جتنی مرضی بڑھا لو، اور لڑائی میں باتیں ڈالتے چلے جاؤ، جتنی مرضی باتیں بنا لو لڑائی بڑھتی چلی جائے گی. آج کل تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی خالی گھور گئی دیکھ لو تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. آدمی کو یہ بھی برداشت نہیں کہ تو نے مجھے دیکھا کیوں، اور اس کے بعد الامان والحفیظ جو لڑائی ہوتی ہے تو بس اللہ کی پناہ. تو بہرحال اپنے آپ کو آدمی کو چاہیے کنٹرول کرے اپنے آپ پر. بہرحال اس نے اپنے ارادے کے مطابق ان کو قتل کر دیا، اور یہ سب سے پہلا قتل ہے دنیا میں. یہی وجہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد پریشان ہو گیا کہ اب میں کروں کیا، قتل تو کر دیا، اب لاش کو لیے پھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے سکھانے کے لیے، چنانچہ وہ دونوں کوے زمین پر اترے اور آپس میں لڑنے لگے. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور جب مر گیا تو جس نے مارا تھا اس نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور اس مرے ہوئے کوے کو اس میں دفنا دیا. تو اس پر اس نے کہا، قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، افسوس میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا. کوے نے کم از کم مار کے دوسرے کوے کو زمین میں دفن تو کر دیا، اور مجھے تو اتنی بھی عقل نہیں کہ میں مار کے اپنے بھائی کو دفن کر لیتا. فواری اسوت اخی، اپنے بھائی کو چھپا دیتا زمین میں. فاصبح من النادمین، تو اس وقت اس کو اس عمل پر ندامت ہوئی. من اجل ذلک، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات لکھ دی بنی اسرائیل پر، لازم کر دی، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جو آدمی کسی شخص کو قتل کرے یا فساد پھیلائے، فکانما قتل الناس جمیعا، ایک قتل ایسا ہے کہ اس نے ساری مخلوق کو قتل کر دیا. ومن احیاها، اور جس نے کسی کو چھوڑ دیا، قتل نہ کیا، فکانما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے سارے لوگوں کو زندگی بخش دی. بلا شبہ بات بھی ایسی ہے، آج بھی یہی بات ہے، ایک قتل جب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں قتل ہو جاتے ہیں، اور اگر ایک آدمی چھوڑ دے، بدلہ نہ لے، تو ایسی صورت میں پھر بہت سارے قتل ہونے سے بچ جاتے ہیں. آج ہمارے یہاں قبائلی نظام ہے، سندھ میں بھی ہیں اور دیگر سرحد میں بھی ہیں، دیگر علاقوں میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہیں یہ. تو اس میں معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب قتل کرنے کی نوبت آتی ہے تو پھر خاندان کے خاندان اجاڑ دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. اور بعض علاقوں میں تو قبرستانی اس پر آباد ہیں کہ دشمنیوں کی بنا پر اس نے 100 مارے، اس نے 200 مار دیے، اور اسی طرح سے وہاں پر بڑے بڑے قبرستان آباد ہیں جو ان دشمنیوں کی بھینٹ چڑھ گئے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن سارے رسول جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے رسولوں سے کہ میرے رسول و میرے انبیاء، بتاؤ قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا. یعنی تم نے جب دعوت پیش کی اور تم نے کہا کہ آؤ ایک کلمے کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف، تو قوم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، اے اللہ آپ جانتے ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ہمیں کیا جواب دیا. یہ تو انبیاء علیہ السلام جواب دیں گے. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا اور ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی قوم پر کی تھیں. اذا یتک بروح القدس تکلم الناس فی المہدی وکہلا، یہ وہ باتیں ہیں جو میں ایک دو دن پہلے عرض بھی کر چکا ہوں. اور اسی طرح یہاں پر اور بھی بعض نعمتوں کا ذکر کیا کہ بعض جانوروں کی شکل مٹی کی بناتے تھے اور اس پہ پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتی تھی، پرندے اڑ جاتے تھے. اسی طریقے سے کوئی شخص کوڑھ کا مریض ہوتا تھا یا مادرزاد اندھا ہوتا تھا تو اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو بینائی آ جاتی تھی، لوٹ آتی تھی. اور اگر برس کا مرض ہوتا تھا، برس کا مرض ختم ہو جاتا تھا، تو اس کو بھی اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا. وَاِسْتُخْرِجِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اسی طریقے سے جب کسی قبر پر کھڑے ہو کے کہتے قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. تو یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کیونکہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ واضح طور پر کہتے تھے اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں، اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کرتے تھے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اللہ کے بندہ انہیں مانتے، لیکن انہوں نے خدا بنا لیا کہ جو یہ کام کرتا ہو تو خدا ہی ہو سکتا ہے، والعیاذ باللہ. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کیا تم کوئی دسترخوان ہمارے ایسا بچھا سکتے ہیں، بھیج سکتے ہو، جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مائدہ من السما، آسمان سے ہمارے لیے کوئی دسترخوان آ جائے. فتکون لنا عید لاولنا واخرنا، تو وہ ہمارے اول اور آخر لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہو. ورزقنا وانت خیر الراز، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں، ان کے لیے کیا مشکل بات ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے من و سلوا عطا فرما دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنا بھی عرصہ ہے، تقریباً 1000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اس عرصے میں، اور وہ سب بنی اسرائیل میں سے تقریباً. اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا، مانگا کہ ہمیں دسترخوان ایسا ہو جو بھرا ہوا ہو اللہ کی نعمتوں سے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آپ ایک دسترخوان اتار دیجئے زمین پر جو ہمارے لیے اول اور آخروں کے لیے خوشی کا سبب بن جائے. ورزقنا وانت خیر الرازقین، آپ ہمیں رزق عطا فرمائیے، اس لیے کہ آپ بہترین دینے والے ہیں رزق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی منزلہ علیکم، ہم ایسا دسترخوان اتار دیں گے، نازل کریں گے. لیکن فمن یکفر بعد منکم، اگر پھر اس کے بعد بھی لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احد من العالمین، تو ہم ایسا عذاب دیں گے کہ پھر کسی اور کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ دسترخوان بھی بھیجے، اتار بھی دیے، لیکن قوم نے پھر بھی نہ مانا، بعض لوگ مانے اور بعض نہیں مانے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات کہلوائیں گے قیامت کے دن، جب سب لوگ جمع ہوں گے، کہ عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت صاف طور پہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، اس بات سے کہ میں ایسی بات کہتا جسے مجھے حق ہی نہیں ہے کہنے کا. ان اکون مالیس علی بھی حق، یعنی میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا، اللہ آپ کی ذات پاک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت خاص طور پر یہ فرمائیں گے کہ میں نے ان سے نہیں کہا مگر وہ جو کچھ آپ نے کہا، یعنی جس بات کا آپ نے حکم دیا تھا میں نے تو صرف وہی بات کہی. تو اللہ رب العزت اپنی توحید بھی وہاں پر سب کے سامنے ظاہر فرمائیں گے، اکیلا ہونا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہونا. اور اس قوم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا تھا یا ان کی ماں کو خدا مانتے تھے، اس کی تردید بھی خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے یہاں پر اس سورت کو ختم کیا اور آگے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو ٹھیک ہے، اب اگر آپ عذاب دیں تو تیرے بندے ہیں، حق پہنچتا ہے آپ کو. وان تغفر لہم، اگر آپ معاف کر دیں، فانک انت العزیز الحکیم، آپ زبردست طاقتوں والے ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے. یہ وہ آیت بھی ہے کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات تہجد میں اس آیت کو پڑھا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی جو محبت تھی اور جو دعائیں آپ فرمایا کرتے تھے اور جو دل آپ کا تھا امت کے لیے دھڑکتا تھا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھی بھیجیں اور آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو غلطیاں ہو گئیں انہیں معاف فرما, قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما, جو صحیح صحیح پڑھا گیا اسے قبول فرما, پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ ہم بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بیماریوں کو دور فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ایک صاحب نے اپنے نانا کے لیے کہا بیمار ہیں وہ دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما دیں. اور بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے, جس نے جو کچھ بھی کہا ہے اللہ آپ جانتے ہیں, سب کی جائز حاجتیں پوری فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت رخصت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.